الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جن خاص خاص نعمتوں سے نوازا اور جن امتیازی شان امتیازی صفت امتیازی خصوصیت سے اللہ نے نوازا انہی امتیازی شان اور امتیازی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا اور دعوت دین کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. پچھلی امتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. ہاں پچھلی امتیں اپنی نبیوں کی صحبت میں رہ کر دین کی دعوت کو سمجھا, اپنے طور پہ انہوں نے کام کیا, لیکن جس طرح اللہ نے اس امت پر دعوت دین کو دعوت و تبلیغ کو اللہ نے فرض قرار دیا, ایک ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ نے ذمہ دار بنایا, اس طرح پچھلی امتیں کبھی بھی ان پر یہ ذمہ داری نہیں دی گئی اور یہ دین کی دعوت کا فریضہ ان پر نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ دین کی ضرورت ہر ایک کو ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس دین کی دعوت کو نبی کی نہج کے مطابق ہمیشہ کر سکے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کی دعوت کو انبیاء کی نہج پر انبیاء کرام کے اصول ان کے طریقے پر ہمیشہ کر سکے, یہ صلاحیت امت میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس امت میں یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ یہ امت اس کام کو اس ذمہ داری کو علی نہج النبوہ نبوت کے طریق پر نبی کے انداز پر نبی کے اسلوب پر ہمیشہ یہ امت یہ کام کر سکے گی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فریضہ عطا فرمایا. تو گویا پچھلی امتوں میں اور اس امت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گویا نبی کی طرف سے داعی بنا دیا اور نبی کا گویا اس امت کو نائب بنا دیا. آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے تو انسان کو چار چیزوں سے خاص مناسبت ہے. جانور سے بھی ایک مناسبت ہے, فرشتے سے بھی انسان کو مناسبت ہے, اللہ سے بھی ایک خاص مناسبت ہے اور نبی سے بھی ایک خاص مناسبت ہے. یہ چار نسبتیں اور یہ چار مناسبتیں انسان میں پائی جاتی ہیں. جانور کے ساتھ ہماری آپ کی نسبت اور مناسبت یہ ہے کہ جانور بھی کھاتا ہے, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, وہ بھی اپنی کچھ ضرورتوں کو محسوس کرتا ہے, ہم بھی اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں, وہ بھی رنج مصیبت تکلیف کو محسوس کرتا ہے, انسان بھی رنج و غم اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے, وہ بھی راحت کو محسوس کرتا ہے, انسان بھی راحت کو محسوس کرتا ہے. وہ انسان اور جانور میں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کو نسبت حاصل ہے کسی حد تک جانور کے ساتھ بھی. نمبر دو، ہر انسان کو نسبت حاصل ہے فرشتوں کے ساتھ، فرشتہ عبادت کرتا ہے، انسان بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. فرشتہ ہمیشہ اللہ کا فرما بردار رہتا ہے، انسان بھی ہمیشہ فرما برداری کے لیے پیدا کیا گیا. فرشتہ اللہ سے خائف رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، انسان کی بھی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے. تو گویا ایک انسان کو فرشتوں کے ساتھ بھی کسی درجے میں نسبت اور مناسبت ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انسان کو اللہ سے بھی نسبت و مناسبت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو دنیا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اصل کی شان کے مطابق ہوتا ہے. جو اصل ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ باتیں خلیفہ میں، اس کے نائب میں پائی جاتی ہیں. تو گویا اللہ نے یہ بات بتا دی کہ میرے اندر جو صفات ہیں، میرے اندر جو کمالات ہیں، میرے اندر جو چیزیں ہیں، وہ کمالات اور وہ صفات اور وہ کچھ چیزیں ہمارے بندوں میں پائی جائیں گی. چنانچہ اللہ رب العزت کی ایک شان رزاق ہے، تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں رزاق ہوں، لہذا اے میرے بندے تمہارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، کیونکہ تم میرے خلیفہ ہو اور خلیفے میں اصل کی شان ہوتی ہے. لہذا جب تم میرے خلیفہ تو میری شان تمہارے اندر ہو کہ میں رزاق ہوں، تو تم بھی میرے بھوکے بندوں کو کھلایا کرو. گویا بھوکے بندے کو کھلانا، دوسروں پر مال کو خرچ کرنا، یہ گویا اللہ کی شان شان رزاقی کے مناسب ہے. اللہ رب العزت کی شان شان ستاری ہے، میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو پر پردہ ڈال دیتا ہوں. اے میرے بندے تم میرے خلیفہ ہو، لہذا اس خلافت کا تقاضا ہے کہ میرے بندوں سے کچھ اگر ہو جائے تو اسے پردہ ڈالو. میں کسی بندے کے عیب کو نہیں کھولتا، تم میرے خلیفہ، لہذا تم بھی میرے بندے کے عیب کو کھولا مت کرو. میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، لہذا اگر تمہارے بڑے سے چھوٹے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دو، اس لیے کہ تم میرے خلیفے ہو اور تمہارے اندر میری شان غفاری کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. میں رحیم ہوں، میں رحمت اور شفقت کرتا ہوں، لہذا تمہارے اندر بھی دوسروں کے لیے شفقت اور رحمت کا مادہ ہونا چاہیے. خلاصہ کہ اللہ کی شان کا کچھ حصہ بندوں میں پایا گیا، تو گویا بندے کو مناسبت حاصل ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اور چوتھے نمبر پہ ہر ایمان والے کو، بلکہ ہر انسان کو نسبت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ. گویا اس امت کا ہر فرد نبی کا یا تو نائب ہے، امتی ہے، نبی کی طرف سے داعی ہے، یا نبی کا وہ نائب ہے. اور نائب میں بھی اصل کی شان، اور نائب میں اصل کی صفت، اور نائب میں اصل کا کام ضرور پایا جاتا ہے. اب دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انسان نائب بنا، یہ امت نائب بنی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی جو شان تھی وہ دعوت دین کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے، پوری امت کی دعوت کے لیے آپ کو بھیجا. جب ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، اور وہ نسبت نیابت رسول کی ہے، تو اس نیابت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا جو اسوہ تھا، نبی کا جو طریقہ تھا، اور نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ دین کی دعوت ہے. اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت کو پہنچانا ہے، ایک ایک بندے تک کلمہ اور کلمے کے تقاضے کو اتارنا ہے، یہ نبی کی شان ہے. لہذا ہم اور آپ جب اسی نبی کے نائب بن کر دنیا میں آئے، اور انہی کی طرف سے داعی بن کر دنیا میں آئے، تو اب ہمارا فریضہ ہے کہ نبی کے اسوہ، اس کے طریقہ کے مطابق ہمارے اندر بھی داعیانہ شان ہونی چاہیے. جب عبادت کی شان ہوگی تو ہم فرشتوں کے مشابہ ہوں گے. جب اللہ رب العزت کی کچھ صفات ہمارے اندر ہوں گے تو گویا ہم اللہ رب العزت کے صفات سے قریب ہوں گے. تو اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داعیانہ شان ہے، ودائیانہ شان اگر ہمارے اندر ہے تو ہم گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ودائیانہ شان کے قریب ہو جائیں گے. اسی کام کو ہم اور آپ اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ دعوت و تبلیغ وہ اس امت پر فریضے کے طور پہ رکھی گئی ہے کہ جو امت کا فرد اس کام کو کرے گا گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بن کر آپ کی طرف سے نائب بن کر اس دین کے پیغام کو پہنچائے گا. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح بگڑے ہوئے معاشرے میں کفر و شرک کے اعتبار سے بگڑا ہوا معاشرہ تھا، اخلاقی اعتبار سے بگڑا ہوا معاشرہ تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین کا کام کیا. اب جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں وہاں اگرچہ کفر و شرک نہ ہو مگر بگڑے ہوئے اخلاق اور بگڑے ہوئے اعمال احوال ضرور ہیں. اس بگڑے ہوئے اخلاق کو احوال کو بدلنے کے لیے بھی دعوت دین کا کام ضروری ہے. اور پھر فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ہمارے گھروں میں پہلے چکی ہوا کرتی تھی جس سے آٹے پیسے جاتے تھے، تو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، چکی کے دو پارٹ سے اگر آٹا نکالنا ہو، کوئی بھی آپ کو کچھ پیسنا ہو، تو اس کے لیے اس دو چکی کے درمیان ایک مضبوط لکڑی کا ہونا ضروری ہے. جب وہ مضبوط لکڑی ہوتی ہے تو چکی کے دونوں پارٹ کا بیلنس بالکل برابر ہوتا ہے، دانا آپ ڈالیں گے چلائیں گے تو اس سے پسا ہوا برادہ نکلے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اور صالح اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے اور ہر فرد کے اندر دین کی فکر کو لانے کے لیے گویا دعوت و تبلیغ کا یہ کام دونوں پتھر کے درمیان رہنے والی لکڑی کی طرح ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعوت دین کا یہ کام انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے کہ جس طرح بدن میں ریڑھ کی ہڈی اگر موجود نہ ہو تو انسان قائم نہیں ہو سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے اگر دعوت کا کام، اصلاح کا کام، بندوں تک اللہ کی باتوں کے پہنچانے کا کام اگر اس امت میں نہیں رہے گا تو یہ معاشرہ صحیح سالم دین پر قائم نہیں رہے گا. اس لیے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے اس راستے سے اس امت کو جو فائدہ پہنچایا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے اور شراب کے اڈوں سے بندوں کو نکال کر مسجد کے دروازوں تک اور مسجد کے مسلوں تک پہنچایا ہے، یہ اس کام کی برکت ہے جو کھلی آنکھوں سے آج بھی انسان دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ کام ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، بہت اہم بھی ہے. یہ کام ہر فرد کا ہے. جو فرد، جو انسان جس طرح سے یہ کام کرے یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے. اللہ رب العزت کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اس نے اس طریقے سے بھی ہمیں آپ کو دین کا کام کرنے کا موقع نصیب فرمایا. بنیادی محنت اس کام پہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ اسباب سے، سبب سے ہماری نگاہ ختم ہو جائے اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اس درجہ ہو جائے کہ انسان اپنے مشاہدہ اور اپنی دیکھی ہوئی چیزوں کو جھٹلا دے مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس سے کہیں زیادہ اس کے دل میں ایمان و یقین. اور اللہ رب العزت نے اسی ایمان و یقین کو بڑھانے کے لیے کچھ نمونے اور کچھ مثالیں اللہ نے قرآن میں بتلائی. قرآن کریم میں پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں، پچھلی قوموں میں جو واقعات ہوئے، پچھلے انبیاء کے ساتھ جو حالات و واقعات پیش آئے وہ تو ہو چکے، وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھے. رب کریم نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، اس کا مقصد ہے کہ ہمارے بندے جب ان واقعات کو، ان احوال کو جب پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے تو اس سے ان کا ایمان و یقین بڑھے گا. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زبردست مقابلہ فرعون سے ہوا. دیکھیں اللہ رب العزت نے وہاں ایک کمزور سا عصا ہے، اس کمزور سے عصا کو اللہ نے مضبوط اژدہا بنا دیا. کتنا مضبوط اژدہا کہ پورے ملک کا جو سب سے مضبوط انسان بادشاہ تھا وہ ڈر کے بھاگنے لگا. تو پروردگار نے عصا جو کمزور ہے، ایک کمزور سے عصا کو مضبوط اژدہا بنا دیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے مضبوط ازدہا کو کمزور اسا بنا دیا، اشارہ کر دیا میرے بندے بادشاہت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، لشکر ہو، کچھ بھی ہو، ہماری طاقت کو دیکھنا ہو تو ہماری طاقت کو دیکھ لو کہ ہم لمحوں میں چاہیں تو اسا کو ازدہا بنا سکتے ہیں اور ازدہا کو اسا بنا دیں، اسا کو ازدہا بنا دیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال قائم کر دی۔ اس طرح کی چیزیں جو قرآن و حدیث میں آتی ہیں اس کا منشا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایمان و یقین اعلیٰ درجے کا ہو، یقین درجے کا ہو۔ جب انہیں چیزوں کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا تذکرہ انسان اپنی زبان سے بار بار کرتا ہے یا بار بار کسی چیز کا ذکر سنتا ہے تو وہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایمان و یقین کی یہ باتیں ہم اپنی زبان سے اتنا کہیں، اتنا کہیں، اتنا کہیں کہ خود ہمارے دل میں اور ہمارے سننے والے ساتھیوں کے دل میں یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس چلتے پھرتے مدرسے کے راستے سے ہزاروں انسان کے ایمان و یقین کو پہاڑ جیسا بنا دیا۔ اللہ کے بے شمار بندے ایسے گزرے جن کا ایمان، جن کا یقین بے انتہا مضبوط اور بے انتہا اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایمان جتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے اعمال پہ ہوتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے، اس کام کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو ہمارے محلے کا گشت ہوتا ہے، اس گشت کی مثال درخت کے جڑ کی طرح ہے کہ جس درخت کا جڑ اور اس کی شاخ، اس کے اندر کی نسیں جتنی پھیلتی ہیں، درخت کی نسیں جتنی پھیلتی ہیں، اس کی جڑیں جتنی پھیلتی ہیں، درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی طوفان اس درخت کو گرا نہیں پاتا، کوئی آندھی، کوئی زبردست طوفان اسے گرا نہیں پاتا۔ جس کی جڑیں، جس کی نسیں جتنی زیادہ پھیلی ہوتی ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مقامی گشت کی مثال درخت کی جڑوں اور درخت کی نسوں کی طرح ہے۔ لہذا یہ ہمارے مقامی کام کے گشت جتنے مضبوط ہوں گے، اس کا فائدہ، اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہم جب بھی گشت میں نکلیں تو گشت میں نکلتے ہوئے اگر ہمارے ساتھ کبھی کوئی نہیں آتا تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اقدام پر ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تم قدم اٹھاؤ ہم ثواب دیں گے۔ اگر اللہ یہ شرط لگاتا کہ تم قدم اٹھاؤ، محنت کرو اور نتیجہ سامنے آئے گا جب ثواب دیں گے، تو ہم تو محروم ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، تم قدم اٹھاؤ، قدم بڑھاؤ، تمہارا قدم اٹھے گا، تمہاری کوشش ہو جائے گی، نتیجہ ثمرہ سامنے آئے کہ نہ آئے تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے گشت ہمیں پوری ہمت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر ضرور اجر و ثواب دیں۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر گشت کے بعد کبھی کوئی ساتھی نہ آئے، کبھی کوئی ساتھی نہ جڑے، تو اس کا عیب مت تلاش کرو، یہ مت کہو بڑا خراب ہے، یہ سوچو خدا کے گھر میں آ کر کہ اللہ لگتا ہے میرے اندر کوئی خامی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے، اس خامی اور کمی کی وجہ سے میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، اللہ میری کمی کو معاف کر دیجئے، اللہ میری کوتاہی کو معاف کر۔ جب نظر انسان کی اپنے آپ پر ہوتی ہے تو اللہ اس کا اثر دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مبارک کام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جڑے رہنے اور اس میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو رمضان شریف کا مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے میں خود بھی اللہ کے راستے میں سفر کیا، حضرات صحابہ کو روانہ کیا۔ آپ کی مرض وفات کا موقع ہے، اس وقت بھی آپ نے حضرات صحابہ کو روانہ کیا۔ اسی طرح منا کا میدان ہے، وہاں بھی آپ نے لوگوں میں دین کا کام کیا۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں اس دین کے کام کو روکا گیا ہو. لہذا رمضان کا یہ مبارک مہینہ جب آیا ہے تو ہم یہ نہ سوچے کہ بھوکے پیاسے روزہ رکھ کر اس کام کو کیسے کریں, اللہ کے راہ میں کیسے نکلیں. نہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے ان کو چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کے راہ میں نکلیں. جس طرح نفل نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اللہ کے راہ میں اگر ہم نکلتے ہیں اللہ کے دین کے خاطر تو اس کا بھی اجر و ثواب ہمارا بڑھ جائے گا. اس لیے میرے ساتھیوں, آج الحمدللہ ہمارے یہاں جماعت بھی آئی ہوئی ہے, اگرچہ شہر کی ہی جماعت ہے. چلو کچھ اور ساتھی اپنا نام لکھا دو, شہر میں ہی رہنے کے لیے نام لکھاؤ, یا یہ کہ پھر شہر سے باہر نکلنے کے لیے اپنا نام لکھوائیے. بولو ساتھیو, خاص طور پہ جو شہر کے ساتھی ہیں, محلے کے ساتھی ہیں, اپنا نام لکھوائیں. ماشاءاللہ رمضان کے بعد چلے گی.